الله.
الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کریم کی اس کائنات میں اس کے بنائے ہوئے نظام کے مطابق ہر چیز، ہر ذرہ اپنے سفر پہ رواں رہتا ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ ہر لمحہ، ہر چیز ایک سفر میں ہے. کتنی چیزیں تھیں جو کل نہیں تھیں آج موجود ہیں، کتنی چیزیں ہیں جو کل موجود تھیں آج نہیں ہیں، کتنے لوگ تھے جو کل تھے آج ان کی یاد بھی نہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو کل نہیں تھے آج وہ صفحہ ہستی پہ نظر آتے ہیں. یہ سارا جہان کہاں جا رہا ہے؟ رات دن زیر زمین لوگ چلے جاتے ہیں. ایک مسلسل عمل ہے، کوئی گن نہیں سکتا کہ ایک دن میں کتنی اموات ہیں، کوئی شمار نہیں کرتا کہ ایک دن میں کتنے افراد پیدا ہوئے. یہ تو صرف نسل انسانی کی بات ہے، اللہ کی مخلوق کتنی وسیع ہے. گھاس پھوس سے لے کر تناور درختوں تک، کیڑے مکوڑے سے لے کر تناور کداور جانوروں تک، ایک وسیع نظام ہے. اور اس نظام میں ہر لمحہ تخلیق باری جاری ہے. کفار جب کہتے تھے کہ مر کے بندہ گل سڑ جاتا ہے، مٹی میں مل جاتا ہے، ہڈیاں بوسیدہ ہو جاتی ہیں، خاک ہو جاتی ہیں، تو یہ دوبارہ کس طرح سے کھڑا ہوگا؟ یہ کوئی بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. تو چھوٹا سا جواب جو قرآن کریم نے دیا، فرمایا افغین عادل خلق الاول، تم نے صنعت باری کو نہیں دیکھا؟ کیا وہ قادر مطلق جو چیزیں پیدا کر رہا ہے اس سے تھک گیا ہے؟ اس کے نظام میں کوئی سستی آ گئی ہے؟ کوئی تساہل ہوا؟ یہ جو چیزیں نہیں ہیں اور بن جاتی ہیں، انہیں کون بنا رہا ہے؟ کائنات کی تخلیق سے لے کر آج تک ایک مسلسل عمل ہے. کائنات پہلے بنی، پھر اس پر پہلی مکلف مخلوق آدم علیہ نبی ناو علیہ صلات و السلام سے دو ہزار سال پہلے جنات کو آباد کیا گیا. یہ پہلی مکلف مخلوق تھی جو زمین پہ آباد ہوئی. پھر حضرت آدم علیہ نبی ناو علیہ صلات و السلام جب افروز ہوئے، تو جنوں انسانوں سے پہلے جب کائنات بنی تو اس میں، اس کے بنانے میں بھی اللہ کریم نے ترتیب رکھی کہ چار دنوں میں زمین اور اس کے تمام متعلقات اور دریا، سمندر، پہاڑ، راستے، چشمے، نہریں، ذرات زمین، شجر و حجر، پھر دو دنوں میں آسمان اور اس کی ساری مخلوقات. تو کیا رب جلیل آنے بعد میں پیدا کرنے سے قادر نہیں تھے؟ وہ تو جب کسی چیز کو بنانا چاہتا ہے ارادہ, تو صرف اتنی سی بات ہے کہ حکم دیا جاتا ہے کن فیکون, ہو جا وہ ہو جاتا. پھر اس میں یہ ایک اتنے وقت اس میں کیوں لگا؟ اس کا اپنا ایک نظام ہے, اس نے اس دنیا فانی کو دار عمل بنایا ہے اور اس میں ایک ترتیب رکھی ہے کہ ہر کام کسی فعل کے نتیجے میں ہر چیز ضرور پذیر ہوتی ہے. اور اپنے بنائے ہوئے قوانین پر اس کی اپنی قدرت کاملہ بھی عمل فرما رہی ہے. قوانین فطرت جو ہیں وہ اس کے اپنے بنائے ہوئے ہیں, وہ کسی کی طرف سے پابند نہیں, لیکن اپنے بنائے ہوئے اصولوں پر اس کی قدرت کاملہ خود بھی عمل کرتی ہے. اب عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر والد کے پیدا فرمایا, یہ اس کی قدرت ہے, لیکن بغیر سبب کے نہیں. جبرائیل امین کو حکم دیا کہ آپ جا کر مائی صاحبہ کو دم کر دیں, جبرائیل امین کے دم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تولد و تناسل کا طریقہ کو دم کرنا تو نہیں, لیکن کوئی سبب چاہیے, کیونکہ یہ اس کا اپنا اصول ہے. سبب ضرور بنایا. یہ دنیا عالم اسباب ہے, افراد اشیاء منصب شہود پہ آتی ہیں, اپنا اپنا کام کرتے ہیں اور چلی جاتی ہیں. کہاں جاتی ہیں؟ یہ بڑا عجیب سوال ہے جس پہ ہم کبھی غور نہیں کرتے کہ ایک کائنات جو ہے وہ آبشار کی طرح گر رہی ہے کسی گہری کھائی میں, کسی گہرے کنویں میں, کسی تاریک غار میں, جو گرنے کے بعد ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہو جاتی ہے, ظاہری نگاہوں سے اوجھل ہو جاتی ہے. آخر یہ کہاں جا رہی ہے؟ یہ اتنا بڑا سوال ہے کہ کوئی فلسفی, کوئی سائنٹسٹ, کوئی دانشور, کوئی نقطہ دان اس کا جواب نہیں دے سکتا. اس کا جواب صرف انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا ہے کہ یہ مخلوق جا کہاں رہی ہے, آ کہاں سے رہی ہے, اس کا جواب بھی کسی کے پاس نہیں. سائنس زیادہ تحقیق کرے گی تو نطفے سے بچہ بننے تک کی تحقیق کر لے گی, لیکن اس میں روح کہاں سے آ گئی؟ پھر اس کی حیات پہ بحث کرتی رہے گی, اس کی صحت پہ, اس کی حیات پہ بحث کرتی رہے گی. جب روح چلی جاتی ہے تو کہاں جاتی ہے؟ روح ہے کیا؟ بڑا عرصہ سائنس نے روح کا انکار کیا. جب سے یہ پیوندکاری کا دور آیا ہے, اجزاء کی پیوندکاری کا, تو سائنس کو یہ ماننا پڑا, یہ کہا گیا کہ اب ایک آدمی قریب المرگ ہے یا فوت ہوا اور فوراً اس کی آنکھیں آپ نے لے لیں, جب وہ آنکھیں کسی دوسرے نابینا کو فٹ کی گئیں تو اسے نظر آنے لگ گیا. اب جس وجود میں وہ آنکھیں تھیں اس میں تو ان کی نظر بند ہو گئی تھی, اگر رہتی تو گل سڑ جاتی. جس دوسرے وجود میں لگائی گئی تو وہ بینا ہو گئی, دکھائی دینے لگا. تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی چیز, اسے آپ روح کہتے ہیں یا کیا کہتے ہیں, کوئی چیز ہے جو مرنے والے میں نہیں رہی تھی اور جو زندہ ہے اس میں ہے. تو سائنس کو ماننا پڑا کہ یہ صرف جسم نہیں، اس میں روح ہے. اگر روح نہ ہوتی تو جو مر گیا ہے اس سے روح ہی نہیں، اس سے کیا منفی ہوا؟ کیا اس کے کوئی ضروری تو نہیں کہ ہر مرنے والے کے ہاتھ پاؤں کٹ گئے ہو یا گردن کٹ گئی ہو یا کچھ ہو گیا ہو، صحیح سلامت وجود بھی مر جاتے ہیں تو آنکھیں بند ہو جاتی ہیں. تو وہاں تو یہ کام چھوڑ چکی تھیں، جب دوسرے کو لگائی گئی تو کام، اس کا مطلب ہے کہ اس میں کچھ منفی ہو گیا تھا، اس میں وہ چیز ہے، وہ یقیناً روح ہے. تو یہ روحیں کہاں سے آتی ہیں، کیسے آتی ہیں، اور جب روح بدن میں نہیں رہتی تو کہاں جاتی ہے، کیوں نہیں رہتی؟ یہ سارے وہ بنیادی سوال ہیں جو بحثیت انسان ہمارے سمجھنے کے ہیں. آخر ہمارے بزرگ، ہمارے والدین، ہمارے جد امجد، وہ کہاں گئے؟ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک ہماری نسل کے کتنے لوگ وہ کہاں گئے؟ ہمارے بھائی، ہمارے بچے جو ہمارے بعد ہیں، ان میں سے کتنے چلے گئے، کہاں چلے گئے؟ ہم اسی سفر پہ رواں ہیں. بچپن دیکھا، لڑکپن دیکھا، جوانی دیکھی، بڑھاپا آ گیا، سارا سارا دن، ساری ساری رات پیدل چلا کرتے تھے پہاڑوں کو، کوئی چیز راستہ نہیں روکتی تھی. اب کمرے سے اٹھ کر باہر آنا ہو تو سہارے کی ضرورت پڑتی ہے. یہ کیا زندگی ہے، کیا ہوا؟ وہی انسان ہے، وہی ہاتھ پاؤں ہیں، وہی قد کاٹ ہے. اب وہ قد کاٹ مصیبت بن رہا ہے، اپنے پاؤں اٹھائے نہیں جاتے. یہ کیا ہو جاتا ہے انسان؟ یہ ساری وہ باتیں ہیں جو دانشوروں، نکتہ دانوں، سائنس دانوں، محققین، فلاسفہ، ان سب کی رسائی سے بالا تر ہے. انسانی تحقیقات جتنی ہوتی ہے وہ جو وجود سامنے ہوتا ہے اس کو زیر بحث لاتی ہے، اس کے اجزاء پہ بحث کرتی ہے، اس میں یہ گرمی ہے، یہ سردی ہے، یہ مٹی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، لیکن وہ کیسے بن گیا، کس نے بنا دیا، اور کیوں مٹ گیا، اور مٹ کر کہاں چلا گیا؟ کیا عدم سے آیا تھا، معدوم ہو گیا؟ عدم سے کون لایا تھا اسے، عدم سے کیوں آیا تھا، اس کے آنے کا سبب کیا تھا؟ اور اگر یہاں آیا تھا تو یہاں اس کا فریضہ کیا تھا، کیا ضرورت کیا تھی، کیوں آیا تھا، اور چلا گیا تو کہاں چلا گیا اور کیوں چلا گیا؟ اس سوال کا جواب آدم علیہ نبی ناو علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک اپنے اپنے وقت میں ہر نبی، ہر رسول، ہر قل العظم رسول نے دیا. خود ذات باری ہی نے اس ساری فلسفی کا جواب دیا کہ میں خالق ہوں، میں وہ ہستی ہوں جو ہمیشہ سے ہوں، ہمیشہ رہوں، میں وہ ہستی ہوں جس کی شان کو قدرت کاملہ کو زوال نہیں، میں ہی وہ ہستی ہوں جو ہر ذرے کو حیات بخش رہا ہوں، میں ہی وہ ہستی ہوں جو موت بھیج دیتا ہوں، اور جسے میں نے پیدا کیا ہے ہر تخلیق کے ذمہ ایک ذمہ داری ہے، ہر ذرے کے ذمہ ایک ذمہ داری ہے. اور یہاں سے جب دنیا سے وہ مٹتا ہے تو اسے میرے پاس جواب دہی کے لیے حاضر ہونا ہے، اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے اپنی ذمہ داری ادا کی. جس طرح کسی کی عظمت ہے اتنی اس کی ذمہ داری ہے. اس ساری تخلیق میں ہر ذرہ ذمہ دار ہے، ہوا کا ہر چونکا ذمہ دار ہے، برسنے والی بارش کا ہر قطرہ ذمہ دار ہے، ہر تنکا گھاس کا، ہر پتی پھول کی، ہر شجر و حجر ذمہ دار ہے. لیکن عجیب نظام ہے کہ ان ساری چیزوں کے پاس چوائس نہیں ہے، پسند و ناپسند پر انہیں اختیار نہیں. جسے جس کام کے لیے پیدا فرماتا ہے وہ وہی کام کرتا ہے، اس کے پاس نہ کرنے کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ اس کے پاس اختیار ہی نہیں، اسے وہی کام کرنا ہے. ہر قطرے بارش کو وہیں پہنچنا ہے جہاں اسے پہنچنا چاہیے، اس کے علاوہ اس کے پاس دوسری چوائس نہیں. جس کے پاس پسند و ناپسند کا اختیار ہے وہ مخلوق چار قسم کی ہے. اس میں ملائکہ ہیں جو نوری مخلوق ہے، اس میں شیاطین ہیں، اس میں جن ہیں، اور اس میں انسان ہیں. ملائکہ نوری مخلوق ہے، نفس ان کے ساتھ نہیں ہے، بھوک پیاس نیند تھکاوٹ یہ چیزیں نہیں ہیں، اور ان میں انکار کا مادہ بھی نہیں ہے. یفعلون ما یؤمرون، جو حکم ملتا ہے اس کی تعمیل بجا لاتے، سراسر نیکی ہیں، یکطرفہ ہو گئے. شیاطین اگرچہ جنوں میں سے ہیں لیکن ان کی انفرادیت ہے، ابلیس کے انکار کے بعد، اس کے مردود ہونے اور ملعون ہونے کے بعد نیکی کی توفیق سلب ہو گئی، اب اسے ہمیشہ برائی کرنی ہے. وہ نیکی کر ہی نہیں سکتا، وہ غلطی نہیں کرتے، یہ درست نہیں کرتا. تیسری مخلوق جنات ہیں. جنات کے بارے قرآن حکیم میں، سورہ جن میں بھی اور جہاں کہیں اور بھی جنات کا ذکر آیا ہے، تو وہاں یہ خبر تو ملتی ہے کہ اگر تم اللہ کی اطاعت کرو گے یجرکم من عذاب علیم، تمہیں عذاب سے نجات ہو جائے گی. دخول جنت یا دوام کی بشارت کہیں نہیں ملتی. یعنی جنوں کی زندگی بھی عارضی ہے، جو کفر کرے گا وہ اپنے کفر کے درجے تک جہنم میں رہے گا، جو گناہ کرے گا گناہ کی سزا پائے گا، جو جرم کرے گا جرم کی سزا پائے گا، لیکن جسے نجات ہوگی اسے معدوم کر دیا جائے گا. اور جب سزا یافتہ جو ہیں وہ لاکھوں صدیاں سزا پاتے رہے، ان کی سزا بھی ایک دن ختم ہو جائے گی اور معدوم ہو جائیں گے. پیچھے بچ گئی ایک مخلوق اور وہ ہے حضرت انسان. انسان اللہ کی عجیب مخلوق ہے، قدرت کا شاہکار ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہت خوبصورت انداز میں ہم نے انسان کی تخلیق کی ہے، بہت ہی خوبصورت انداز. انسان کا وجود مادی ہے، آگ مٹی ہوا اور پانی سے بنا، ان کے ملنے سے نفس پیدا ہوا، وہ بھی مادی اجزاء کے ملنے کا ایک نتیجہ ہے. لیکن اس قادر مطلق نے اس میں جو روح پھونکی وہ عالم امر سے. یسالونک عن الروح، قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. فرما دیجئے کہ روح امر ربی سے ہے اور عالم امر سے کس طرح روح کی تخلیق ہوئی اور اس کا کس طرح پیچ اپ ہوا, کس طرح اس کا جوڑ لگا. مادی مادہ ثقیل ترین چیز ہے, عالم امر لطیف ترین امر ہے. تو یہ لطیف ترین شے کا کثیف ترین چیز کے ساتھ جوڑ کے, کثیف کا کثیف کے ساتھ جوڑ لگتا ہے, لطیف کا لطیف کے ساتھ لگنا تو ایک بات ہے. یہ لطیف ترین چیز کا کثیف ترین چیز سے جوڑ کیسے لگا؟ فرمایا یہ حقیقت انسانی علم سے بالا تر ہے. ما اوتیتم من العلم الا قلیلا, تمہارے پاس محدود علم ہے, جس کی تمہیں ضرورت ہے اتنا علم تمہیں دے دیا گیا زندگی بسر کرنے کا اور معرفت الہی کے اصول کا. اس کے علاوہ ان حقائق کو سمجھنے کی جرات تم میں نہیں ہے, تمہارے لیے اتنا کافی ہے کہ روح عالم امر سے ہے. عالم امر وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں مخلوق کی حد ختم ہو جاتی ہے, عالم خلق ختم ہو جاتا ہے. وَلَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ, عالم خلق بھی اسی کا ہے اور امر بھی اسی کا ہے. امر صفات باری میں سے ہے. مخلوق کی حد جہاں ختم ہو جاتی ہے, عرش و فرش کی حدود ختم ہو جاتی ہیں, اس سے اوپر عالم امر شروع ہوتا ہے اور وہ صفات باری میں سے ہے. لہذا اس پر نہ موت ہے, نہ بڑھاپا ہے, نہ کمزوری ہے, اسے دوام ہے. اس کی ذات کو بھی دوام ہے, اس کی صفات کو بھی دوام. اب یہ وجود مادی عناصر سے تھا جسے بکھر جانا تھا, لیکن روح نے اس میں داخل ہو کر روح کا جوڑ لگایا اس نے, جو کائنات کا خالق ہے اور یہ نہ ٹوٹنے والا جوڑ ہے. جب یہ دنیا میں آتا ہے تو اب تو سائنس بھی مانتی ہے کہ روح ہے, لیکن ہمیں روح کہیں دکھائی نہیں دیتی, اس کی کوئی آواز سنائی نہیں دیتی, ہم اس کی بات نہیں سنتے. ہم کون بتائے کہ روح کیا ہے اور اس کی ضروریات کیا ہیں, وہ کیسے کی جائیں؟ ہمارے سامنے تو مادی بدن ہے اور اس کی ضروریات تو بچپن میں ہمیں والدہ سکھا دیتی ہے, والدین سکھا دیتے ہیں, بڑے ہوتے ہیں تو بہن بھائی معاشرہ سکھا دیتا ہے, پھر سکول کالج کتابیں استاد, پھر پڑھتے پڑھتے اس کے بارے تو ہم بڑے ماہر ہو جاتے ہیں. کوئی ڈاکٹر بن جاتا ہے, کوئی پروفیسر بن جاتا ہے, کوئی محقق بن جاتا ہے, اور ہم بدن کے ایک ایک ذرے کے بارے تحقیق و جستجو کر لیتے. لیکن وہ روح انہی اجزائے بدن میں, انہی ذرات میں ہم سے تو پوشیدہ رہتا ہے کہ دار دنیا میں براہ راست مکلف بدن ہے, مکلف بالذات, یعنی براہ راست مکلف بدن ہے, روح اس کے تابع ہے. اس بدن کو علاج کر کر کے, سنبھال سنبھال کر, بہترین گرم نرم بستروں میں بہترین غذائیں لے لے کر, ساری عمر اس کے لیے لڑ لڑ کر, ہم محنت کر کر کے ایک اس جسم کو پالنے اور بچانے کے لیے, اس کے ساتھ عجیب تماشا ہوتا ہے, راستہ چلتے ہوئے بکھر جاتا ہے, گھر بیٹھے ہوئے موت کی نظر ہو جاتا ہے, سفر کرتے ہوئے موت. اس کا کوئی ہمارے پاس کوئی سند ہی نہیں کہ کس لمحے یہ بکھر جائے گا. حالانکہ ہم ساری زندگی اس کی پرورش, اس کی تربیت, اس کی حفاظت پہ لگا دیتے ہیں. اور وہ جو اس کے پیچھے ہے, بتوا ہے اور روح, اس کا ہمیں ساری زندگی پتا نہیں چلتا. کون بتائے؟ یہ وہ حقیقتیں ہیں جو بارگاہ رسالت پناہی سے واہ ہوتی. اس اس سارے نظام پہ غور کیا جائے تو ایک بہت بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ اگر اتنا پیچیدہ اتنا بڑا وسیع نظام ہے اور نازک ترین ہے, ایک ایک ذرے سے ایک ایک ذرہ جڑا ہوا ہے اور مضبوط ترین ہے, کوئی اس جوڑ کو الگ نہیں کر سکتا, کون ہے؟ اس کا جواب دیا رب العالمین نے کہ ان حقیقتوں کو جاننا چاہتے ہو تو میں وہ ہوں جس نے اپنے رسول کو مبعوث فرمایا, والذی ارسل رسولہ, یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تمہیں پیدا کی, یہ مختلف موضوعات پہ فرمایا, لیکن جب اس کی ذات پہ سوال آیا, احسانات گنوائے تخلیق کے, اعضاء و جوارے دینے کی, اپنی نعمتیں دینے کی, لیکن جب اس کی ذات پہ سوال آیا کہ آخر یہ ہستی کون ہے جس نے اتنا بڑا نظام ترتیب دے دیا اور اس میں ایک کڑی ہم بھی ہیں اور اس میں ہم بھی گزرے جا رہے ہیں, ہم کبھی آ رہے تھے کبھی یہاں ٹھہر رہے تھے اب جا رہے ہیں, یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ؟ فرمایا جاننا چاہتے ہو تو میں وہ ہوں جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا, ارسل رسولہ, اپنے رسول کو بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی مقصد ہی یہ ہے کہ یہ جو چوتھی قسم کی مکلف مخلوق ہے اور جسے احسن تقویم اللہ نے کہا ہے, اس سے ایک خصوصیت ساری کائنات سے بڑھ کر بھی ہے, اور وہ ہے اس میں جو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کون ہے, بنانے والا کہاں ہے, یہ سوال دوسری کوئی مخلوق نہیں کرتی, اس کی ضرورت ہی کسی میں نہیں, یہ سوچ ہی کسی میں نہیں دی, اتنی فکر اور استعداد ہی کسی مخلوق میں نہیں دی, نہ جنات میں نہ فرشتوں میں, عاملین عرش فرشتے جو حکم ہوتا ہے اس کی تعمیل کرتے ہیں, یہ سوال نہیں کر سکتے کہ حاکم کون ہے, کہاں ہے, کیسا ہے, کسی کو جرت ہی نہیں, کسی میں یہ استعداد ہی نہیں, کسی کے اندر یہ سوال پیدا ہی نہیں ہوتا, کوئی ایسا سوچ ہی نہیں سکتا مخلوق میں سوائے انسان کے. انسان کو یہ استعداد بخشی اور یہ بہت بڑی ذمہ داری تھی. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں نے یہ امانت دوسری مخلوق سے چھپا کر انسان کو نہیں دی, ایسا نہیں کیا کہ دوسری مخلوق کو کانوں کان خبر نہ ہو اور انسان کو یہ خصوصیت دے دی صرف ایک مخلوق کو. فرمایا میں نے تو زمینوں آسمانوں پر اور پہاڑوں دریاؤں سمندروں تک پر یہ امانت پیش کی, کہ آسمانوں سے کہا کہ تم لے لو, زمین سے کہا تم لے لو, سمندروں پہاڑوں سے کہا, سب نے کانوں کو ہاتھ لگائے کہ اللہ ہم یہ بوجھ برداشت نہیں کر سکتے. انسان نے سینہ ٹھونکا کہ اللہ مجھے دے. فرمایا کہ یہ ظلوم بھی ہے جہول بھی ہے, ظلوم الجہولا. فرمایا ایک تو جاہل کہتے ہیں نہ جاننے والے کو, حقیقتاً جاہل وہ ہوتا ہے کہ جو نہیں جانتا اس کے جاننے کا دعویٰ کرتا ہے, وہ جاہل ہوتا ہے. عرف عام میں تو ہم سمجھتے ہیں نا جو ان پڑھ ہے یہ جاہل ہے, نہیں, بڑے بڑے عالم بھی جاہل ہوتے ہیں, بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی جاہل ہوتے ہیں, کہ جو جانتے ہیں وہ تو جانتے ہیں, جو نہیں جانتے اس کے جاننے کا دعویٰ کرتے ہیں, اس لیے جاہل کہلاتے ہیں. جو فرمایا انسان میں جہالت بھی ہے کہ جو نہیں جانتا اس کے جاننے کا بھی مدعی ہوتا ہے کہ میں جانتا ہوں حالانکہ نہیں جانتا ہوتا, اور جلد باز بھی ہے, جلدی میں غلط کام بھی کر جاتا ہے, ظلوم ہے, جو نہ کرنا چاہیے وہ کر جاتا ہے. تو اپنی جلد بازی میں اور اپنے ظلم میں کہ میں جانتا ہوں اس نے سینہ ٹھوکا, اللہ مجھے دے دے, میں نے اسے عطا کر دیا, اب یہ بھگتے. وہ جرت تھی معرفت، وہ امانت تھی معرفت الہی کی. جب وہ ملی تو یہ سوال پیدا ہو گیا کہ کون ہے کائنات کا پیدا کرنے والا، وہ کیسا ہے، وہ کہاں ہے. تو اس کا معنی یہ ہوا کہ جس بندے کے اندر یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ پیدا ہوتا ہے، کھاتا پیتا ہے، زندگی گزارتا ہے، مر جاتا ہے، اور یہ سوال، یہ سوچ ہی بیدار نہیں ہوتی کہ کون ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور میں کہاں جا رہا ہوں. تو اس کا مطلب ہے وہ انسانی درجے تک پہنچا ہی نہیں. انسانی نسل میں ہونے کے باوجود، انسانی ذمہ داریوں کا مکلف ہونے کے باوجود، اس نے انسانیت میں قدم ہی نہیں رکھا. کہ جس کا قدم انسانیت میں آئے گا، پہلا سوال یہ پیدا ہوگا کہ یہ مجھے بنانے والا کون ہے، کہاں ہے، کیسا ہے. جب یہ سوال پیدا ہوا تو اس کا جواب اس نے عطا فرمایا کہ میں وہ ہوں. یعنی تمہارے سارے سوالوں کا جواب ایک ہے، وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جو پوچھنا چاہتے ہو، کائنات کیسے بنی، کیوں بنی، ذرے کا ذرے سے کیا تعلق ہے، ہوا کی اس میں کارکردگی کیا ہے، پھر وجود میں روح کہاں سے آئی، پھر یہ روح جاتی کہاں ہے، پھر اس کا انجام کیا ہوگا، پھر آگے کہیں کوئی کیا آبادی، کون سا شہر ہے، کون سا میدان ہے، کیا ہے، کہاں جا، وہاں کیا ہوگا، کون ہوگا وہاں. فرمایا سب جواب سوالوں کا ایک جواب ہے، اور وہ ہے محمد الرسول اللہ. مالک کون ہے، خالق کون ہے، کیسا ہے، کہاں ہے. فرمایا تیرے سارے سوالوں کا جواب، میں کون ہوں، میں کیسا ہوں، میں کہاں ہوں، میں نے کیسے مخلوق پیدا کی، اس کی ذمہ داری کیا ہے، وہ جا کہاں رہی ہے، وہ آ کہاں سے رہی ہے. والذی ارسل رسولہ، وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو مبعوث فرمایا. یعنی ہر سوال کا جواب ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح وضاحتیں فرمائی جو نکتہ وروں سے حل نہ ہوا اور فلسفیوں سے کھل نہ سکا. وہ راز کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں، جس پہ حکماء، دانشور، فلسفہ ہر کوئی سر پکڑ کر رہ گیا تھا. دو جملوں میں سارے کا مکمل ترین جواب ارشاد فرما دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ ہماری اساس ہے، بنیاد ہے اسلام کی، مسلمان کی ہے. تو انسان کی، لیکن انسانوں میں درجے انسانی کو وہی پہنچا جسے نور اسلام، نور ایمان نصیب ہوا. جسے نور ایمان نصیب نہیں ہوا، فرمایا اولئک کل انعام، یہ تو گائے بھینسوں کی طرح ہیں، بھیڑ بکریوں کی طرح ہیں. بل ہم اضل، یہ ان سے گئے گزرے ہیں کہ انہیں تو فطری استعداد ہی معرفت الہی کی نہیں ملی. اسے تو استعداد ملی تھی اور یہ زندگی جانوروں کی طرح بسر کر کے چلا گیا. یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے. انسانیت میں قدم وہ رکھتا ہے جسے نور ایمان نصیب ہو. اور نور ایمان کیا ہے؟ اعتماد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اعتبار محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور یہ ساری چیز متعلق ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. والذی ارسل رسول اللہ، قومیں جب زوال پذیر ہوتی ہیں، یہ قوموں کی تاریخ ہے. قومیں جب زوال پذیر ہوتی ہیں تو اپنے اصل منزل اور اصل مقام کو چھوڑ کر نزدیک نزدیک منازل بنا لیتی. یہ ان کے زوال کی نشانی ہوتی ہے. ہماری منزل ہے بعثت رسالت، ہماری منزل ہے محمد الرسول اللہ.
لیکن جب بات آتی ہے بعثت عالی کی تو یہ سارے سوال اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. یہ جتنے سوال میں نے کیے تو ایک جھلک تھی. یہ بے شمار سوال ہیں جو اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور ان کا جواب ملتا ہے کہ وَمَن يَتَّبِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. تم پیروی کر لو, غلامی کر لو محمد رسول اللہ کی, تم نے اللہ کی اطاعت کا حق ادا کر دیا. اب وہاں یہ مصیبت گلے پڑ جاتی ہے کہ تم کچھ بھی نہیں ہو, تمہارے پاس اختیار بھی ہے, پسند بھی ہے, اور تمہیں اپنی پسند سے وہ راستہ اختیار کرنا ہے جس پر نقوش کفے پائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو کامیابی کی منزل ہوئی. اب ہم میں جب وہ ہمت و حوصلہ نہ رہا, ہم نے کہا جو حضور نے حرام کیا ہے وہ ہم نے کھانا ہے, جو حضور نے حلال کیا ہے وہ ہم سے ہو نہیں سکتا, بلکہ ہم تو اللہ کے سجدوں سے بھی گئے. دیکھو اللہ کے سارے نبی, سارے رسول, قل العظم پیغمبر, سب اللہ کے مقرب تھے. ہر نبی کمال معرفت لے کر دنیا میں مبعوث ہوا اور اللہ کی مخلوق میں معرفت الہی بانٹ. نبی کی شان تو بہت بڑی ہوتی ہے, صحابی کی عظمت اتنی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی صحابی ایک مٹھی بھر جو خرچ کرتا ہے اللہ کی راہ میں, اور غیر صحابی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرتا ہے اللہ کی راہ میں, تو اجر اس صحابی کے مٹھی بھر جو کا زیادہ ہوگا. اس لیے کہ اس کا خلوص, اس کا اللہ کے ساتھ قرب, اس کی اطاعت کا جذبہ وہ اسی کا ہے, غیر صحابی میں نہیں آ سکتا. کس جذبے سے خرچ کیا اجر تو اس پہ مرتب ہوگا. اگر صحابی کا اتنا مقام ہے تو انبیاء کا مقام کیا ہوگا. لیکن سارے نبی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی تھے. آپ کا منصب جلیلہ ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. عالمین میں سارے نبی رسول بھی ہیں, حضور سب کے لیے رحمت باری ہیں. اب بالواسطہ اپنے زمانے میں بتوفیل محمد الرسول اللہ نے اللہ کی رحمتیں ملتی رہیں, لیکن اس بدن, اس وجود کے ساتھ اس عالم دار فانی میں انہوں نے حضور کا اتباع کرنے کی فرصت تو نہیں پائی, وہ تو اپنے وقت پہ آئے اور چلے گئے. اب یہ حضور کا اتباع اتنی بڑی سعادت تھی کہ شب معراج آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء اور رسل کو اللہ کریم برزخ سے بیت المقدس میں لایا. سب ان ہستیوں کو جو اپنے اپنے وقت میں اللہ کی معرفت بانٹتے اور مخلوق پر ہدایت تقسیم کرتے اور مخلوق کو واصل باللہ کرتے, کوئی شہید ہوئے, کوئی اپنی منزل کو کسی طرح پہنچے, کوئی کسی طرح پہنچے, انہیں وہاں سے واپس لوٹایا گیا کہ دو رکعت ہی صحیح لیکن محمد الرسول اللہ کی اقتداء میں نماز پڑھ لو. اور ہمیں قیامت تک نصیب ہے محمد رسول اللہ کی اقتداء. ہم سے وہ سجدہ نہیں ہوتا, ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے. ہمارے لیے بوجھ بن گئی ہے کہ یہ مجھے کیا مصیبت پڑ گئی کہ پھر نماز پڑھو, پھر نماز پڑھو, پھر نماز پڑھو. اب جس ہستی کی ایک ایک ادا, جس کا طرز عبادت, جس کا طرز حیات, جس کا رکوع و سجود اتنا عظیم ہو کہ انبیاء رسل مقربان بارگاہ اولی العزم رسول, وہ رسول جو پہاڑوں پہ بیٹھ کر اللہ سے کلام کیا کرتے تھے, وہ رسول جن کے لیے طور پر تجلیاں نازل ہوئیں, وہ رسول جن کی ایک بد دعا پر اللہ نے ساری کائنات غرق کر دی, وہ رسول جن کی مدد کو فرشتے نازل ہوتے تھے, وہ نبی جو اللہ کے مقرب تھے اور جو اللہ کا نور بانٹتے تھے جہاں میں، انہیں بھی یہ ضرورت پیش آئی کہ دو رکعت ہی صحیح،